أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ایام اور لیالی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کی اور ہم سب کی پروردگار عبادتوں کو سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگارہ ہمارے اس دعاؤں کے نتیجے میں اور ہمارے صالح اور نیک اعمال کے نتیجے میں ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والہ. آج کا موضوع حجاب سے متعلق ہے، لیکن آج حجاب کو دو حوالوں سے، دو اعتبار سے دیکھنے کی کچھ کوشش کریں گے. اس حجاب کے موضوع پر ایک مطلب وہ نقطۂ نگاہ ہوگا کہ جو اسلام اور شریعت اس کو بیان کرتی ہے، اور دوسرا ان نظریات کو اور ان افکار کو اور ان واقعات کو اور ان حالات کو کہ جو اس وقت کی مغربی دنیا میں پائے جاتے ہیں، انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے ان دو چیزوں کے نتیجے میں ہم کیا رائے حل نکال پاتے ہیں، بلکہ اس حل کا بہت بڑا حصہ خود آپ کے اختیار میں ہوگا اور آپ خود صاحب اختیار ہوں گے اور سمجھ پائیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ حق کا راستہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. ارشاد رب العزت ہے، اے نبی کہہ دو اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنین کی خواتین سے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر ڈھانپے رکھیں. ذالک ادنا ان یعرفنا, اور یہ وہ کم ترین چیز ہے کہ جسے بیان کیا جا سکتا ہے. وکان اللہ غفور رحیم, اور پروردگار غفور اور رحیم ہے. اس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ بات مسلمہ ہے کہ حجاب اور پردہ کرنا اسلام کے ان احکامات میں سے ہیں جسے ضروریات یا مسلمات دین سمجھا جاتا ہے. یعنی اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کرتا یا شک اور شبہ کی رائے پیش نہیں کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے پردے کو خواتین پر یا پردے کو پروردگار نے واجب قرار نہیں دیا. جی ہاں, یہ علیحدہ سی بات ہے کہ پروردگار کے اس واجب کرنے کے بعد اس بات پر کہ پردے کی تعریف کیا ہے اور پردے کے حدود کیا ہیں, یعنی کس طرح سے پردہ کیا جائے, کن سے پردہ کیا جائے, کیسے پردہ کیا جائے, یہ اس چیزوں کے اوپر گفتگو کچھ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہوئی ہے, کچھ ہمیں احادیث نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں, اور جن کو آیات کو اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا اور مجتہدین اپنے فتاوی کو بیان کرتے ہیں. یعنی فتاوی کے جو احکامات ہوتے ہیں کہ فلان مجتہد نے, فلان مرجع نے اپنی توضیع المسائل میں یہ فتویٰ دیا ہے, اس کی بنیاد پرانی آیات اور احادیث معصومین علیہ السلام ہوتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں اختلاف آج نظر آتا ہے, ہم خود پردے کے اوپر کہ پردہ کیا ہے, اس کے حدود کیا ہیں, اس سے بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع صرف پردہ اور حجاب یہاں پر نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مغربی دنیا جو ہے, بالخصوص امپیریلزم کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس حجاب کو دیکھتا ہے اور کیوں اس کی مخالفت کرتا ہے, کچھ اس کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن بنیادی طور پر اس فلسفے کو اور اس حکمت کو صرف یاد دہانی کے طور پر اسے بیان کیا جائے یا ان نوجوانوں کے لیے کہ جو اس بات سے آگاہ نہیں ہے صرف اس کی طرف اشارہ کیا جائے, باقی تفاصیل جو ہے علماء کی کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے, بالخصوص شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی کتاب, آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے, آیت اللہ محمد حسن فضل اللہ نے کتاب لکھی ہے, مختلف علماء نے اس پر قلم اٹھایا ہے اور تحریر فرمائی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے, جب کوئی احکامات ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, ایک نظریہ ہے, اس نظریے کی بنیاد پر یہ احکامات جاری ہوتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں. یقیناً ان احکامات کے پیچھے اس کی حکمت, اس کی وزڈم بھی ہوتی ہے, اس وزڈم کو کبھی ہم سمجھ پاتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھ پاتے. لیکن جو چیز ظاہر ہے, جو سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ کہ ہر ایک دین کا ایک نظریے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. اگر ہم پروردگار کے اس حجاب کے فلسفے کو مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پروردگار کے نے جو مرد اور زن کو بنایا ہے، مرد اور عورت کو جو بنایا ہے، تو پروردگار نے مرد اور عورت کے درمیان مختلف اعتبار سے فرق رکھا ہے، اور پروردگار عالم نے اس فرق کو، تاکہ وہ فرق رہے اور اپنی جگہ کھو نہ دے، اس لیے پروردگار نے بیان کیا ہے. اول یہ میں بیان کرتا چلوں کہ حجاب صرف خواتین کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ حجاب مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے. یہ تصور ہمارا غلط ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حجاب صرف خواتین کے لیے ہے. حجاب خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہے، لیکن حجاب کے حدود خواتین کے لیے جدا ہیں اور مردوں کے لیے جدا ہیں. یہ حجاب ایک ظاہری طور پر ہوتا ہے، ایک باطنی طور پر ہوتا ہے. حجاب جو ظاہری طور پر ہوتا ہے وہ یہی لباس ہے جو میں اور آپ اپنے بدن پر پہنتے ہیں، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے. بہت سے فقہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نامحرم مرد کے لیے نامحرم عورت کے سامنے آنا، جبکہ اس نے اپنے جسم پر، جسے کہتے ہیں کہ قمیض نہ پہنی ہو اور اس کا سینہ کھلا ہوا ہو، بدن اس کا ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ اسے حرام سمجھتے. اسی طرح سے خواتین کے لیے ایک ظاہری حجاب ہے کہ جس کے لیے بیان کیا گیا کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپائیں سوائے چہرے کے، اور اپنے ہاتھوں کو کلائی تک کو کھولا جا سکتا ہے. یہ حدود بیان کیے گئے ہیں ان کے مختلف اعتبار سے. ایک حجاب جو مانوی حجاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں، 30 نمبر کی آیت میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین، اور کہہ دو مؤمنین سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، کیونکہ یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور پروردگار اس بات سے باخبر ہے کہ جو وہ انجام دیتے ہیں. اب یہاں پر مؤمنین سے کہا گیا رہا ہے، مؤمنین، کیونکہ اس کے بعد پھر مؤمنات کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو مؤمنین سے علیحدہ بیان کیا جا رہا ہے، مؤمنات سے علیحدہ بیان کیا جا رہا ہے. مؤمنین جب نامحرم کے سامنے آئیں، نامحرم خواتین کے سامنے، تو پروردگار حکم دے رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. یہ حجاب ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے آپ کو حرام کاموں سے جو شرمگاہ کی نسبت انجام دیے جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور فوراً اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد رب العزت ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دو مؤمن خواتین سے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، اور اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. میں کیونکہ حجاب کا خاص موضوع نہیں ہے، اس کی تشریح میں یا تفسیر میں بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کو اس بنیاد، اس گفتگو کی بنیاد بنا رہے ہیں کہ جو ہمیں آگے چل کر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں، قرآن مجید میں حجاب کو، حجاب یعنی ایک فاصلہ ہو مرد اور عورت کے ساتھ، اس میں قرآن مجید میں دوسری آیات ہیں کہ حتیٰ نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ والدین کے کمرے میں دوپہر کے وقت یا رات کے وقت بغیر اجازت داخل نہ ہو. اس حجاب کو، اس پردے کو وہ پار نہ کریں. مومنین سے، مومنات سے خطاب ہے کہ جب تم رسول کی خدمت میں جاؤ تو حجاب کے پیچھے سے ان سے گفتگو کرو. حجاب یعنی ایک فاصلہ، تاکہ مرد اور زن کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق رہے، وہ فرق کہ جو پروردگار عالم نے ان کی خلقت میں رکھا ہے. خلقت سے مراد خلقت ظاہری ہے، خلقت تکوینی یعنی اصل میں، کہ جو پروردگار نے مرد اور عورت کو جو خلق کیا ہے اس میں فرق نہیں ہے، ایک ہی جوہر ہے. ان خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. دوسرے مقام پر کہ ہم نے انہیں ایک مٹی سے بنایا ہے. پروردگار نے مرد کے لیے علیحدہ مٹی اور عورت کے لیے علیحدہ مٹی نہیں بیان کی گئی ہے، یا پروردگار نے مرد کو الگ جوہر سے اور عورت کو علیحدہ جوہر سے بنایا ہو، ایسا نہیں ہے. بس خلقت میں دونوں ایک ہیں. قیامت میں جزا اور سزا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی اور شر انجام دے گا وہ اسے بھی دیکھے گا. خب اس آیت میں بھی پروردگار نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے، یعنی اصل خلقت ایک ہے. قیامت میں جزا اور سزا کا تصور اور فلسفہ مرد اور عورت کی نسبت ایک ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس دنیا میں دونوں کو مختلف خصوصیات کے ساتھ بھیجا ہے، تو اس خصوصیات کے لحاظ سے دونوں کو علیحدہ ذمہ داریاں بھی پروردگار نے عطا فرمائی ہیں. بس یہاں پر ایک فلسفہ پروردگار نے رکھا کہ حجاب سے بہت ساری چیزیں انسان محفوظ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی ایک چیز جو ہے، انسان اگر کسی کی بری نگاہ ہوگی، شیطانی نگاہ ہوگی، تو اسے محفوظ ہو جائے گا. اچھا، یہ صرف عورت کی نسبت نہیں ہے کہ اس نے جو ظاہری طور پہ چادر اوڑی ہوئی ہے اور اپنا حجاب کیا ہوا ہے، بلکہ مرد جو اپنی نگاہوں کو نامحرم سے ملاقات کے وقت نیچے رکھتا ہے وہ بھی شیطانی حربے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ ایک نامحرم، اس نے حجاب نہ کیا ہو، لیکن انسان اگر، مرد اگر عفیف ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو پھر وہ حکم الہی کے مطابق اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے گا، گناہوں سے بچ جائے گا. اس لیے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ ایک حرام کی نگاہ کہ جب نامحرم پڑتی ہے چاہے وہ مرد کی نامحرم عورت پر پڑے یا ایک عورت کی نامحرم مرد پر پڑے. ہم تھوڑا دائرہ اور وسیع کرتے ہیں. ہر دین میں ہر مذہب میں ایک فلسفہ ہے اور وہ فلسفہ کی بنیاد پر احکام ہیں. اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کا فلسفہ ہے توحید. لا الہ الا اللہ توحید کا فلسفہ ہے. یعنی انسان جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے یا جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام پلٹ کر آتی ہیں واپس مرکز توحید کی طرف. اگر انسان کے اعمال اور انسان کے افکار اسے مرکز توحید کی طرف نہ لا سکیں تو اس کے ایمان پر اسے اپنے ایمان پر اسے شک کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان زندگی تو کر لیتا ہے مختلف اعمال کر انجام دے کر. میں اور آپ نماز پڑھ کر انجام دیتے ہیں, کوئی مندر میں جا کر عبادت کرتا ہے, کوئی چرچ میں جا کر عبادت کرتا ہے, کوئی کسی طرح سے نیکی کرتا ہے. آپ یہاں پر رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ غریبوں کو کھلانے میں, روزے داروں کو کھلانے میں آپ اپنا ہاتھ نہیں روکتے ہیں اور صدقات اور خیرات کرتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں. خوب کرسچن بھی کرتا ہے, یہودی بھی کرتا ہے, تو پھر وہ بھی چیریٹی کرتا ہے, مسلمان بھی چیریٹی کر رہا ہے, تو پھر فرق کیا ہے؟ جو ایک فرق بنیادی طور پر ہے وہ توحید کا ہے. مسلمان جو عمل انجام دیتا ہے اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ یہ کام خالصتاً للہ ہونا چاہیے, اللہ کی خاطر اس کام کو انجام دینا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ انسان کے اعمال اس کے ایکشنز اس کے کام اس کی نیت پر منحصر ہیں. یعنی اگر ایک بہت اچھا عمل انسان اللہ کی خاطر انجام نہ دے تو وہ عمل اس کا ضائع ہے. ممکن ہے کہ آپ کے اس عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے. ایک انسان نے کسی کو صدقہ دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, لیکن ریاکاری کرتا ہے یا اس پر احسان جتاتا ہے. اب آپ نے کسی کی مدد کی, اسے 5,000 روپے دے دیے, اس کا تو کام بن گیا, لیکن جس نے احسان جتا کر دیا, احسان جتا کر اس کا عمل ضائع ہو گیا, اس نے ریاکاری کی اس کا عمل ضائع ہو گیا. تو جس کے ہاتھ میں پہنچے اس نے تو فائدہ اٹھا لیا, لیکن جس نے اپنی جیب سے نکال کے دیے, اپنی محنت کی کمائی دی, تو خسرت دنیا والآخرہ. دنیا میں بھی اس کے ہاتھ سے وہ پیسے چلے گئے اور آخرت میں بھی اسے کچھ نہیں ملا, اس لیے کہ اس نے خالص اللہ کے لیے ان کاموں کو انجام نہیں دیا. ایک غیر مسلمان ممکن ہے کہ مختلف چیزوں کے لیے انجام دیتا ہو, لیکن اللہ کے لیے اگر انجام نہیں دیتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. حجاب بھی یہاں پر اسی طرح سے ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو میرا حق ہے, میں چاہوں تو اسے چھوڑ دوں. ایک انسان مجھ سے قرض لیتا ہے, میرا حق ہے, میں اسے وہ قرض معاف کر دیتا ہوں. یہ میں کہہ سکتا ہوں بھائی میرا حق تھا, میں نے چھوڑ دیا اسے. ایک دفعہ میں نے آپ سے قرض لیا, آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں, آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا. لیکن ایک ایسا حق ہے کہ جو نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ خمس, مثال کے طور پہ زکوٰۃ، واجبات دینی، نماز. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا بھائی آج آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں نے آپ کو بخش دیا، کوئی بات نہیں، یا میں آپ کو نماز پڑھانے نہیں آیا تو آپ نے میری نماز بھی بخش دی، یہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نماز حق ہے پروردگار کا، خمس زکوٰۃ حق ہے پروردگار کا، میں اور آپ نہیں بخش سکتے. حجاب بھی اسی طرح کا ایک فرض ہے اور حق ہے کہ جو پروردگار کا ہے. کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میرا حق تھا، میں نے بخش دیا، میں نے چھوڑ دیا، میں حجاب نہیں کر رہی. یا کسی عورت کا مرد یہ شوہر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میری بیوی حجاب نہیں کرتی، میں اسے معاف کرتا ہوں، نہیں. یا کوئی خاندان والے ایسے کہیں ٹھیک ہے بھائی ہم راضی ہیں، ہماری بہو بیٹی جو ہے وہ حجاب نہ کرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا وہ معاشرہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے معاشرے میں خواتین حجاب نہیں کرتی ہیں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو حجاب جو ہے وہ نہ خاتون کا اپنا ذاتی حق ہے، نہ اس کے شوہر کا حق ہے، نہ اس کے خاندان والوں کا حق ہے، نہ اس کے معاشرے کا حق ہے کہ وہ چھوڑ دیں اور بخش دیں. یہ پروردگار کا حق ہے کہ جو پروردگار ان سے طلب کر رہا ہے اور ان سے مانگ رہا ہے. ایک اور نقطہ کہ پروردگار نے بنیاد رکھی ہے حجاب کی عفاف کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر. اسی لیے صرف یہ نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ صرف چادر اوڑھ لے اپنے آپ اپنے اوپر، نہیں، مرد سے بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو بچاؤ. بچے کو جو اس کی اپنی اولاد ہے اس کو سمجھایا گیا کہ تم بغیر اجازت اپنے والدین کے کمرے میں داخل نہ ہو. کیوں؟ کنیز کو بھی کہا گیا، غلام کو بھی کہا گیا اس زمانے میں، آج بھی نہیں ہے کہ آپ. اس لیے کہ یہ حجاب ایک معاشرے کو پاکیزہ کرتا ہے، باعفاف کرتا ہے. جب انسان باعفاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو وہ معاشرے، وہ فرد نہیں بچتا ہے بلکہ وہ پورا معاشرہ برائیوں سے بچتا ہے. ہم ایک طرف تو یہ دیکھتے ہیں، آئے دوسری طرف دیکھتے ہیں مغرب ہمیں یا مغرب میں رہنے والے ہمیں کس طرح سے اس بات کی طرف کہتے ہیں. مغرب میں ہم جب مغربی دنیا کہتے ہیں تو مغربی دنیا آج کی دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، مطلب مغربی دنیا میں. جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان میں ایک ثقافت ہے، کلچر ہے، عربوں کا ایک کلچر ہے، تو ویسٹرن سوسائٹی کا بھی ایک کلچر ہے. ہم کلچر سے اس وقت بحث نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کے لیے مغربی دنیا انسسٹ کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ وہ چیز نہ انجام پائے. اور یہ حجاب کا مسئلہ مخصوص نہیں ہے صرف مسلمانوں سے، حجاب کا مسئلہ ہندوؤں کے اندر بھی ہے، حجاب کا مسئلہ مسیحیوں کے اندر بھی ہے، حجاب کا مسئلہ یہودیوں کے اندر بھی ہے، حجاب کا مسئلہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے. یعنی وہ مذاہب کہ جو الہی مذاہب ہیں یا اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں الہی مذہب ہونے کی لیکن جن کا واضح نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہندو مذہب، الہی مذہب ہم نہیں کہتے، ہم انہیں اہل کتاب نہیں کہتے، لیکن وہ اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں کہ یہ تمام جو ان کے پاس اسکرپچر موجود ہے، جو ان کے پاس مسودہ موجود ہے، وہ الہامی ہے، وہ نازل شدہ ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ گفتگو، لیکن یہ فلسفہ ہر جگہ موجود ہے. اور اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے کہ اگر آپ مغربی دنیا کے کلچر کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ حجاب نظر آئے گا. آپ آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کی جب تصاویر کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین ان کا پورا حجاب کیا کرتی تھی, یعنی پوری آستین پہننا, پورے جسے کہتے ہیں کہ بدن کو چھپانے والا پورا لباس پہننا, اپنے سر پر جسے کہ ٹوپی پہننا, اور اپنے نقاب ڈالنے میں بھی بہت سارے لوگوں کا تھا. بہت ساری ڈاکیومنٹریز وغیرہ آپ کو نظر آئیں گی, آج بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی. آپ کو حضرت مریم کا, جن کی تصویر آج بھی لوگ بنا رہے ہیں, کوئی تصویر آپ کو بغیر پردے کے بغیر حجاب کے آج بھی نظر نہیں آتی ہے. بس یہ کہنا کہ مغربی دنیا کی یلغار ہے, نہیں, مغربی دنیا میں بسنے والے جو افراد ہیں وہ تو خود کسی کی یلغار کا شکار ہو گئے ہیں. در حقیقت یہ امپیریلسٹ ہیں, در حقیقت یہ وہ استحصالگر حکمران ہیں کہ جو لوگوں کو آج ماڈرن طریقے سے اپنی کنیز اور اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے. وہ آزادی کی جو بات کرتا ہے, در حقیقت وہ خود اس آزادی کو ختم کر رہا ہے. آج جو ابھی ریسنٹ جو مسئلہ فرانس میں ہوا تھا, فرانس میں حجاب کو بین کیا گیا, اس کو ممنوع قرار دیا گیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسلام کا ایک سمبل ہے. حجاب سمبل نہیں ہے کہ اگر کوئی یہودی اپنے سر پہ ٹوپی لگا لے تو وہ کہیں کہ وہ سمبل ہے. حجاب ڈریس کوڈ ہے, ایک لباس ہے. اور اگر صرف اسلام کے اعتبار سے اگر وہ مغربی دنیا نہ بھی دیکھے تو اسے کلچر کے اعتبار سے اس کا احترام کرنا چاہیے. آج کی دنیا جو ملٹی کلچرل ہے, آپ امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, آپ کو نظر آئیں گے کہ وہاں پر لوگ ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, جاپان سے, چائنا سے, عرب کنٹری سے, مختلف اپنے اپنے لباس میں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں. کسی چائنیز کو نہیں کہا جاتا کہ اپنا لباس تبدیل کر کے تم پینٹ شرٹ پہن لو. یا تو عرب جو کندورا پہن کر گھوم رہا ہوتا ہے اس کو نہیں کہا جاتا کہ تم پینٹ شرٹ پہنو, نہیں, تو ٹھیک ہے وہ اپنا لباس پہنا ہوا ہے. اسی طرح سے اسلام کا ایک کلچر ہے کہ جو اسے عفاف کی طرف, پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے, اور اس عفاف کو اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے یہ حجاب ہے. بہت سارے افراد نے کہا کہ یہ حجاب, کیونکہ یہ اسکول میں جانے والے صرف بچیوں کے ساتھ کا مسئلہ ہے. نہیں, اسکول میں جانے والی بچیاں ہی سب سے زیادہ مورد ہے جسے کہتے ہیں کہ حملہ قرار پاتی ہیں. اس لیے کہ ایجوکیشنل ماحول اگر صحیح اور سالم نہیں ہوگا تو جو بنیاد اسکول میں بالخصوص اور بالعموم کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ انسان کی پوری زندگی میں منعکس ہوتی ہے. آج اس بات کا افتخار آپ کی کمیونٹی کو یہ کیوں ہے کہ آپ کے پاس جو اسکول ہے اس میں جو بچیاں آتی ہیں با حجاب ہوتی ہیں, کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ انہیں ایک فاؤنڈیشن ان کے لیے دیتا ہے تاکہ وہ اگر باعفاف رہنا چاہیں تو اپنی زندگی کو باعفاف اور پاکیزہ طور پر گزار سکتی ہیں. ہاں اگر یہاں سے نکلنے کے بعد بھی پھر کوئی گمراہی کے راستے پہ جانا چاہے تو اس کی مرضی. ہم پلٹ کر آتے ہیں دوبارہ سے مغربی دنیا کی طرف کہ مغربی دنیا کو کیا خوف ہے اور کیا اسے پریشانی نظر آتی ہے. سب سے بڑا خوف جو اسے نظر آتا ہے یہاں پہ جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت پر اپنے اختتام کریں, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اسے انٹریکٹو بھی بنایا جائے. صرف میں ہی بولتا رہوں تو لوگ سوتے رہیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر کوئی کھڑے ہو کر مجھے صرف دو باتیں بتائیں کہ مغربی دنیا کو کیا خوف ہے حجاب سے, کیوں ڈرتا ہے, کیا گھبراہٹ ہے کہ وہ مغربی دنیا مذمت کرتی ہے حجاب پہننے والوں کو, کوئی مجھے اس مجمع میں سے اگر جواب دینا چاہے. جی سلوات پڑھیں آپ لوگ کے کھڑے ہونے کے لیے. سلوات محمد والے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر میں کھڑا کر دیتا ہوں. جی سر ایک چیز جو یہاں پر بہت واضح طور کے اوپر ہے کہ جیسے ہمارے دوست نے فرمایا کہ حجاب انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. کس چیز کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول سکھاتا ہے ایک لسٹ فل اور ایک گناہ کی زندگی سے بچنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے. جب ایک عورت اپنے بدن کو چھپاتی ہے, دکھاتی نہیں ہے, اسے محفوظ کرتی ہے, تو اپنے آپ کو در حقیقت بہت ساری درندہ نما نگاہوں سے محفوظ کر لیتی ہے. اچھا مغرب کو کیوں نہیں پسند یہ بات؟ مغرب میں آج دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی کاسمیٹک کی انڈسٹری کو دیکھا جائے, یا میں یہ کہوں کہ جہاں پر یہ کاسمیٹکس اور جہاں پر یہ فیشن ہوتا ہے, جو دنیا جو انسان کو مٹیریلسٹک اور مادیت کی طرف لے جاتی ہے, اس کی جگہ, اس کی بنیاد خود فرانس ہے. اگر یہ حجاب معاشرے میں عام ہوتا چلا جائے تو وہ خاتون کے جو حجاب نہیں بھی کر رہی, وہ حجاب کرنے والے کی سادگی کو دیکھ کر کم سے کم دو چار کاسمیٹکس کو تو چھوڑ دے گی. تو جو ان کی جو مادی دنیا ہے, جو ان کی فیشن انڈسٹری ہے دنیا بھر میں, صرف فرانس میں نہیں دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں اور دوسری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا جھٹکا جو پڑ رہا ہے اس حجاب سے, وہ ان کی فیشن انڈسٹری کو ہے. ان کی فیشن انڈسٹری یعنی ڈریس کا فیشن ہو, چاہے وہ میک اپ کا فیشن ہو, یا اس طرح کے دوسرے ریلیٹڈ فیشنز ہو, ایک بہت بڑا جھٹکا اور بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ کتنے سالوں سے یہ آپ کے یہاں جسے کہتے ہیں کہ ہم پھر کہیں اور نکلے، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد، دوسری چیز جو نظر آتی ہے، جو خطرہ جو موجود ہے وہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی حقانیت. میں اور آپ اگر غیر مسلم ممالک میں چل رہے ہوں گے، ٹہل رہے ہوں گے، تو پتہ نہیں چلے گا. حتیٰ اگر ہم نے شلوار قمیض پہنا ہوگا تو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے. پاکستانی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، کرسچن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. خاتون شلوار قمیض پہنا ہے تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان سے ہے یا کوئی سکھ خاتون ہے. کسی نے اگر ساڑی پہنی تو نہیں پتا چلے گا ہندو ہے یا کون ہے، نہیں پتا چلے گا. یہ کلچرل ڈریسز ہیں. اس کلچرل انویژن سے وہ نہیں ڈرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم پاکستان میں، ہندوستان میں شلوار قمیض تو ہم نہیں تبدیل کروا کے خواتین کو پینٹ شرٹ پہنا سکتے ہیں. تو انہوں نے اسی شلوار قمیض کی انڈسٹری میں انویڈ کیا، حملہ کیا. اور آج جو آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لباس کے ساتھ بے حجاب، میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا لیکن صرف اشارے سے بیان کرتے چلوں آپ. لیکن حجاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک خاتون نے سکارف پہنا ہوا ہے، مکنہ پہنا ہوا ہے، تو وہ جہاں بھی جائے گی یہ معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. داڑھی رکھنے والا صرف مسلمان نہیں ہوتا ہے، کرسچن بھی داڑھی رکھتا ہے، یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، ہندو بھی داڑھی رکھتا ہے، سکھ تو رکھتا ہی ہے. جو چیز بالکل پن پوائنٹ کر سکتی ہے وہ خواتین کا حجاب ہے کہ جو بتاتی ہے. اور جتنی خواتین کی حجاب کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی معلوم ہوگا کہ اس معاشرے میں مسلمان بڑھ رہے ہیں. اور اس حجاب کی وجہ سے خواتین میں کنورژن ہوا ہے، اسلام کی طرف واپس پلٹ کر آئی ہیں. کیونکہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا ہے، آج کی دنیا کہتی ہے نہیں اسلام قبول نہیں کیا ہے. در حقیقت پروردگار نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا تھا، انسان فطرت سے دور ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ فطرت پہ واپس پلٹ کر آئے ہیں اور اسلام میں دوبارہ سے آ گئے، اپنی فطرت پہ دوبارہ سے آ گئے. تو اسے ان کو کنورٹس نہیں کہا جاتا، انہیں انورٹس کہا جاتا ہے، واپس پلٹ کر آنے والے. تو ایک جو بہت بڑا خطرہ آج کی امپیریلسٹ، پلورلسٹ اور ملحد حکومتوں کو ہے وہ اس حجاب سے اس لیے ہے. اچھا، صرف حجاب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کر رہے ہوں. آپ جائیے ذرا انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پہ جائیے، انٹرنیٹ پہ تلاش کیجئے تو بہت ساری ایسی خواتین آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی کہ جو کرسچن ہیں، جو یہودی ہیں، جو غیر مذہب سے ہیں، لیکن انہوں نے حجاب کیا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی وجہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے بیان کی ہے. مثلا ایک یوٹیوب کے اوپر ہے کہ ایک بچی یہ کہتی ہے، یہ خاتون یہ کہتی ہے کہ جب میں بچپن میں تھی تو مجھ سے، میں ہمیشہ بری نگاہوں کی زد میں تھی، حرام میں مبتلا ہوئی اور تجاوز کیا گیا، میں نے جب حجاب کیا صرف ٹرائل بیسس کے اوپر دیکھنے کے لیے کیا حجاب، جیسے میری مسلمان دوستیں کہتی ہیں کہ ہمیں بچا لیتا ہے، تو کیا واقعی یہ حفاظت کرتا ہے؟ وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ ہاں جب سے میں نے حجاب پہننا شروع کیا ہے میں اپنے آپ کو محفوظ دیکھتی ہوں، محفوظ اپنے اندر کے شیطان سے، محفوظ جو باہر دنیا میں شیطانی نگاہیں موجود ہیں ان سے بھی محفوظ. یہ دو. تیسری چیز، آج دنیا میں جو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے. آج دنیا کی اس ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اندر جو سب سے بڑا پارٹ رول پلے کر رہے ہیں وہی ایک لاوبالی خاتون کے طور پر، یعنی انہیں ایک اپنی پروڈکٹ کو بیچنے والی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کموڈٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایڈورٹائزنگ ٹول کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کی اچھائی نہیں بیان کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو اس کے ہاتھ میں یہ اچھی ہے، تم یہ خرید لو. اگر حجاب رائج ہوتا چلا گیا مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں، کہ جیسے کہ بعض مسیحیوں کے اندر، بعض یہودیوں کے اندر یہ بات اجاگر ہو رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہوں وہ یہودی اور مسیحی، لیکن وہ اپنے اصل کی طرف واپس پلٹ کر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اصل مسیحیت میں حجاب تھا، ہمیں حجاب کرنا ہے، اصل یہودیت میں حجاب تھا، ہمیں حجاب کرنا ہے. اب اگر یہ حجاب کی ثقافت پھیلتی چلی جائے تو ان کی ایک اور انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. یہ ساری باتیں تو ہم نے کہا بڑی مٹیریلسٹک ہیں، یہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، وہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، یہ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم نے یہ اسلام کے لیے بتایا کہ اسلام کسی حکم کو یا کسی نظریے کو بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا فلسفہ ہے، مختصر جھلکی آپ کو اسلامی فلسفے کے بارے میں دی، تو جو مغربی دنیا میں آپ کو حکمران کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک فلسفہ ہے، پیچھے فلاسفرز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جا کر ذرا ریسرچ کیجئے اس کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا فلاسفرز میں سے ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر دنیا پر حکومت کرنی ہے، اگر دنیا پر حکومت کرنی ہے تو اپنے معاشرے میں اوریانی کو عام کرو، اوریانی کو عام کرو تاکہ لوگ تمہارے قابو میں رہیں. یہ خود ایک اپنی جگہ ڈیٹیل چاہتا ہے کہ اوریانی سے قابو میں رہنے کیا تعلق ہے، تمہارے قابو میں کیوں؟ ایک مختصر کہ صرف یہ کہ انسان جب اوریانی کرتا ہے تو اپنے قابو سے تو نکل جاتا ہے، پروردگار کے قابو میں بھی نہیں رہا، بھاگ لیا، تو اب کون رہ گیا؟ یہ حکومتیں کہ جیسا قانون بناتی ہیں انسان اس نہج پہ چل پڑتا ہے. اس سے خطرناک فلسفی موجود ہیں جو بیان یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے، غور سے سنیے گا، جس طرح سے الہی قوتیں نیکی کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسی طرح سے ہمیں، یعنی وہ فلسفی کہتے ہیں، ہمیں شیطانی افکار اور اعمال کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شیطان ان الہی قوتوں کے سامنے کامیاب ہو سکے. بس یہ اتنا معمولی نہ سمجھیں اس کو، اس کے پیچھے بڑے بڑے فلسفی بیٹھے تھے. آج یہ بولا نہیں جاتا ہے لیکن یہ سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. ڈھونڈنے تھوڑا وقت اس میں درکار ہے، کتابیں موجود ہیں لائبریریز کے اندر، یہ بے راہ روی کو پھیلا کر انسان اپنی اس بے راہ روی میں مشغول ہو جائے گا، اپنے اسی اس میں پھنسا رہ جائے گا اور اسے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی، حکومت کیا کر رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے راہ روی، گمراہی میں انسان کو ڈال دو. آج دنیا صرف یہ نہیں ہے کہ حجاب سے اس لیے ڈر رہی ہے کہ اسلام زیادہ پھیلے گا، بالکل اس سے بھی ڈر رہی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، یہ بھی وجہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ اس کی فیشن انڈسٹری ختم ہو جائے گی، یہ وجہ بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں، اس سے بڑھ کر وجہ یہ ہے کہ شیطانی قوتیں موجود ہیں کہ جو چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ بے راہ روی پھیلے، اور اس بے راہ روی کو پھیلانے کا ایک بہت بہترین اور آسان ذریعہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کا حجاب، عورت اور مرد کا ظاہری حجاب اور باطنی حجاب ختم کر دیا جائے. یعنی لباس میں بھی بے تکلفی ہو جائے، لاوبالی پناہ ہو جائے، اور گفتگو میں بھی بے تکلفیاں بڑھ جائیں، وہ حجاب دور ہو جائے. بہرحال گفتگو اور بھی تھی، وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. بس خلاصہ کر کے باقی آپ کے فکر کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ فلسفہ ہے الہی ادیان کا اور بالخصوص اسلام کا کہ انسانی معاشرے کی بنیاد پاکیزگی پر، عفاف پر ہونی چاہیے، اور دوسری طرف وہ نظریات ہیں کہ جو کہتے ہیں شیطانی افکار کو اور شیطانی اعمال کو پھیلایا جائے تاکہ برائیاں پھیلیں اور الہی قوتیں ناکام ہو جائیں. یہ یہودیوں نے جو فری میسنریز بنائی ہوئی تھیں اس کے بارے میں ذرا آپ جا کر پڑھیے، کیا برائیاں انجام نہ پاتی تھی اس میں. یعنی لباس کا محدود ہونا تو اپنی جگہ پر، لیکن وہاں پر مرد اور زن کا اختلاط، زنا بھی چھوٹی شے تھی، انسانوں کا قتل ہو جانا اور بہت کچھ. یہ دو نظریات ہیں جو ابتدا سے ہیں، الہی قوت اور شیطانی حربے. شیطان اپنے حربے چلتا رہے گا مختلف طریقوں سے تاکہ الہی قوتوں کو اور الہی فوج کے حزب اللہی افراد کو ان کے راستے سے بھٹکا دے، تاکہ وہ قدرت، وہ قوت، وہ حوصلہ، وہ ہمت کہ جو میدان کربلا میں موجود مجاہدین کے پاس تھا، وہ ہمت اور حوصلہ کہ جو لشکر امام زمانہ کے سپاہی کے پاس ہونا چاہیے، وہ مزمحل ہو جائے، وہ ضعیف ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوتوں کو مضبوط رکھیں تو نہ فقط اس حجاب کے مسئلے کو ہمیں مرد اور زن کے درمیان صحیح طور سے اسے برقرار کرنا چاہیے، بلکہ دیگر الہی احکامات پر اور اصولوں کی ہمیں پاسداری اور پابندی کرنی چاہیے تاکہ وہ قوت جو الہی قوت ہے، جو قرآنی قوت ہے، وہ قوت کہ جو ہمیں دعا اور مناجات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اسے ہم حاصل کر سکیں. اور دشمن کی یلغار کا مقابلہ کر سکیں. چاہیے یلغار تعلیم و تربیت کے میدان میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، اقتصادی اور معاشرتی میدان میں ہو، چل غرض کسی میدان میں دشمن آئے اور ہمارے نظریات کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، ہمیں اسے مضبوط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا نظریہ مضبوط اور مستحکم ہو، جب ہمارا عمل مستحکم ہو اور ناقابل نفوذ بن جائے، تو پھر دشمن مایوس ہوتا ہے کہ انہم بنیان مرسوس، ایسی سیسا پلائی دیوار بن جائیں کہ دشمن کے لیے اور شیطانی چالوں کو چلنے والوں کے لیے ناقابل نفوذ بن جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک سوال کیا ہے کہ ایک وجہ بھی ایک جواب بھی دیا اور سوال بھی دیا. میں نے پوچھا وجوہات کیا ہے تو وہ اس وقت نہیں بتایا تھا، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے فرانس میں جو پابندی لگائی گئی ہے، دیگر ممالک پابندی لگائی گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو حجاب پہننے پر مجبور کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم آزادی خواہ ہیں، آزاد منش ہیں، آزادی کے علم بردار ہیں، تو ہم ان بچیوں کے اوپر یہ پابندی نہیں دیکھ سکتے اور ہم ان پر یہ حجاب ہٹا رہے ہیں تاکہ ماں باپ انہیں مجبور نہ کر سکیں. سوال یہ کیا ہے انہوں نے، کیا یہ غلط نہیں کہ لڑکیوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے حجاب کریں یا نہ کریں؟ بالکل جیسے ہر انسان کو، جیسے مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اپنے واجب حقوق ادا کریں یا نہ کریں. اسی طرح سے خواتین کو اور بچیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں حجاب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن کے اس حصے میں اپنے بچوں کو سمجھائیں اور قائل کریں کہ حجاب کی افادیت کیا ہے. صرف تعبدی طور پر، یعنی الزامی طور پہ نہیں کہ کیونکہ واجب ہے بس کرنا ہے، نہیں، اس کی ایک افادیت، اس کا فائدہ یہ بھی بیان کیا جائے، اس کے پیچھے منطق، اس کی حکمت کو بیان کیا جائے تاکہ بچہ اسے سمجھ کے اسے آگے بڑھے. کیونکہ ہم اس بچپنے میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو آخر میں یہ بعد میں مشکل پیش آتی ہے، بچے جوان ہو جاتی ہیں، اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ ان کو حجاب کروایا جائے اور اس وقت پھر یہ تضاد ہوتا ہے. البتہ فرانس میں یہ چیز ہوئی، ایسا ہر جگہ نہیں ہے، بہت ساری بچیاں وہاں پر خود اپنے طور پر ہی حجاب کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ شاید ہمارے یہاں کے بچوں سے کچھ بہتر ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ کر ان کو حجاب کو انجام دے رہی ہوتی ہے. فرمایا حجاب صرف عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں پر بھی ہے، مگر حجاب جو کہ عورتوں پر واجب ہے، مثلا برقع وغیرہ، وہ عموماً بلیک کلر کا ہوتا ہے. کیا عورتوں کو یہ حقوق حاصل ہے کہ جس طرح مرد طرح طرح کے کپڑے باہر پہنتے ہیں عورتیں بھی پہن سکیں؟ دیکھیں، ہاں اچھا آگے بھی لکھا ہے، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مساوات سکھاتا ہے، حجاب کا مقصد یہ ہے, ایک مقصد ہے کہ انسان کا جسم نمایاں نہ ہو, اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ نامحرم کی نگاہیں نگاہوں کو اٹریکٹ نہ کرے. تو اگر کالا نہیں بھی پہن رہے تو ایسا لباس نہ ہو کہ جو اس معاشرے کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہو, اور نامحرم مردوں کی نگاہیں ان پر بار بار اٹھتی ہوں. تو ایسے حجاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مساوات کی اگر جہاں تک تعلق ہے تو مساوات یہاں پر نہیں ہے. میں نے اپنے شروع کی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ پروردگار عدالت کر رہا ہے اور عدالت مساوات سے بڑھ کر ہے. مساوات کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ جب یہاں سے باہر جائیں گے تو جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو بھی ایک نیاز ملے گی اگر آپ خاتون ہیں, اور اگر مرد ہیں تو بھی آپ کو ایک نیاز ملے گی. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نہیں مرد کے دو حصے ہیں اور خواتین کا ایک حصہ ہے, یہاں پہ دونوں کو ایک ایک حصہ ملے گا. یہ مساوات ہے. لیکن پروردگار نے جس طرح کی صلاحیتیں دی ہیں اس کے اعتبار سے ذمہ داریوں کو مختلف قرار دیا ہے, اور اس ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری انسان کا لباس پہننا بھی ہے. تو یہ ذمہ داری پروردگار نے جو ہے وہ مرد و خواتین پر لازمی قرار دی گئی ہے. تو مختلف رنگ کے پہن سکتے ہیں لیکن ایسے رنگ نہ ہوں جو بھڑکیلے ہوں اور اس معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جائیں. ایک سوال ہم سے اتنا تعلق نہیں رکھتا ہے, ہم سے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ بعد میں اس سے متعلقہ شخص جواب بعد میں اپنے چینل سے دے دے. بے حجابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ فوش میڈیا ہے. ہمارے علاقے میں ایک میڈیا, اس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسلامی کیبل چل رہا ہے. یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کیبل کچھ عرصے سے ڈرامہ ایڈز اور کارٹون کو صحیح طریقے سے سینسر نہیں کر رہا ہے. اس میں ایک وجہ, یہ وجہ تو میں یہ تو خود بتائیں گے, لیکن ایک وجہ حکومتی بہت سارے قوانین مسائل ہیں. دوسرا ہے کہ کچھ آپ لوگ بھی ہاتھ پر بٹایا کریں, کچھ نئے نئے جسے کہتے ہیں جو الیکٹرانک گیجٹس وغیرہ آئے ہیں کہ جو آسانی پیدا کر سکتے ہیں سینسرشپ کو کرنے کے لیے, کوئی دل بڑا کر کے کوئی ڈونیٹ ونیٹ کر دے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, بہت سارے معاشرے کے لیے آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگا, لیکن اس کا جواب یہ خود دیں گے. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حکومتی مسائل ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ مسئلہ خیر ہم سے تعلق نہیں. ہمارا سوال یہ تھا, ہمارا آج کا موضوع یہ تھا کہ مغربی دنیا حجاب سے خوفزدہ کیوں. تو حجاب کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں تھی, مغربی دنیا کے بارے میں تھی کہ وہ خوفزدہ کیوں ہیں. یہاں تو حجاب والے سارے مسئلے آ گئے ہیں. کیا حجاب کرنے سے انکار پر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے یا گھر والوں سے زبردستی حجاب کروا سکتا ہے؟ دیکھیں طلاق کی وجہ تو نہیں بنتی ہے. مرد کا تو جب بھی موڈ ہو وہ طلاق دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. تو حجاب کرے یا نہ کریں تو وہ وجہ نہیں بنتی ہے, لیکن اس کی کوئی وجہ, یہ معقول وجہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے, بہرحال اس کے اوپر ہے, اس پہ اس کا انسان کا اپنا فیل ہے. اگر کوئی شادی کے وقت مرد نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ شادی کے بعد تم حجاب کرو گی, تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اپنی بیوی کو سمجھائے, یا اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا جو بھی خاندان کے افراد ہیں. لیکن زور زبردستی کا حق نہیں رکھتا ہے. ایام اعظم میں خصوصا مول الحرام میں قمیص اتار کر ماتم داری اور زنجیر کرتے ہیں تو آپ لوگ وہاں نہ کھڑا رہا کریں. بہرحال یہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ اتارے کرتے ہیں. میں نے بھی مسئلہ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ بعض کو کہا کہ نزدیک یہ حرام ہے کہ خواتین کے سامنے جہاں پر خواتین کی نگاہیں پہنچتی ہوں وہاں پر مردوں کا قمیص اتارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن خواتین بھی ایسی جگہوں پر نہ جائیں کہ جہاں پر احتمال ہو کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب انسان اگر آپ سوئمنگ پول پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ مرد سارے کے سارے جو ہے وہ شلوار قمیص پہن کر سوئمنگ کریں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسی جگہوں سے خواتین بھی اجتناب کریں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دور کے تعلیمی اداروں میں ٹیچرز بے حجاب ہو کر پڑھاتے ہیں, جیسا کہ جس کے اسٹوڈنٹس پر برے اثرات پڑتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, ٹیچرز یا اسٹوڈنٹ؟ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تو خود ٹیچر ہے اور شاید اس سے بڑھ کر ادارہ. وہ ادارہ کہ جو ایسے ٹیچرز کو رکھتا ہے یا اپنے اندر ایسا ماحول پیدا نہیں کر پاتا کہ جس سے ٹیچرز حجاب کریں تو وہ بھی ذمہ دار ہے اس کا. لیکن ظاہر ایک ٹیچر کا یہ اپنا فیل ہے, اس کو انجام دینا چاہیے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات, حتیٰ اگر لڑکیوں کے میں بھی یہ تشویق ہو کہ بغیر حجاب کے کیا جو ہے وہ بے حجابی پھیلے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. میں بہرحال ایک آدھ سوال ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے, شب حی مبارک کا تجھے واسطہ ہے, ان ایام و لیالی ماہ مبارک رمضان کا پروردگار تجھے واسطہ ہے, اس مہینے کی برکتوں کا پروردگار تجھے واسطہ ہے, ان تمام دعاؤں اور مناجات کا پروردگارا ہمارے اعمال کو ہماری دعاؤں کو اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا یہ مناجات اور یہ اعمال تو بہت چھوٹے ہیں, پروردگارا خود ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پروردگارا جسے تو قبول فرماتا ہے اسے یہ دنیا والے بھی قبول فرمائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنے عزت اور جلالت کا, پروردگار ہمارے والدین کے, ہمارے عزیز و قارب, دوست احباب, رشتہ دار, ذوی الحقوق, ہمسائے اور تمام ان افراد کا جن کا ذرہ برابر بھی ہمارے گردنوں پر حق ہے. پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, افواج اسلامی کی نصرت فرما, مظلومین عالم کی مدد فرما. پروردگارا تمام علماء اعلام, مراجع تقلید, تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کو سلامت, استقامت, جرت و ہمت عطا فرما. پروردگارا انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگارہ اس حکومت اسلامی کو حکومت امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارہ تمام عطبات عالیہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان تمام عطبات عالیہ, روضہ مقدس اور اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ اس رمضان کے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. پروردگارہ ہم سب کو کہ جنہوں نے حج کی اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے ان کو بھی, اور جنہوں نے نہیں کی ہے پروردگارا ہم سب کو حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ قرآن اہل بیت اطہار کا, پروردگارا جو افراد مشکلات اور پریشانی میں ان کے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا منجی عالم بشریت, قائم آل محمد, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار, آوان اور خاص شیعوں میں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.